أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم کی روشنی میں کامیاب گھرانہ, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اس میں ہم قرآن کریم کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں جائزہ لیں گے کامیاب گھرانے کے اعتبار سے. ظاہر سی بات ہے کہ جب گھرانے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا کردار میاں بیوی کا اور زن و شوہر کا ہوتا ہے, پھر ان کی اولاد ہوتی ہے, اور اس گھر میں ایک اور رشتہ ہمیں سامنے آتا ہے جو دادا دادی نانا نانی کا ہوتا ہے, یا ساس سسر کی شکل میں وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں. اس بنا پر ہم جب خاندانی امور پر گفتگو کرتے ہیں تو ان تینوں رشتوں اور ان کے رویوں اور ان کے افکار خیالات اور ان کی ذہنی حالتوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلا کردار جو ہمیں گھرانے میں نظر آتا ہے, فیملی میں نظر آتا ہے, عائلہ میں نظر آتا ہے, وہ ہے گھر کے بزرگوں کا کردار, کہ جس میں نانا نانی, دادا دادی یا ساس سسر ہوتے ہیں. دوسرا کردار والدین کا ہے کہ جس میں میاں اور بیوی یا زن و شوہر ہوتے ہیں. اور تیسرا کردار ہمیں بچوں کا نظر آتا ہے. اس بنا پر جب بھی ہم بات کریں گے تو ان تینوں کیٹیگریز کی اور ان تینوں رویوں اور کرداروں کی بات کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ہم کہاں تک نکات کو سمیٹ پاتے ہیں. بہرحال شروع کرتے ہیں. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آواز میری پہنچ رہی ہے تمام خواہران تک؟ اس بنا پر یعنی اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, قو انفسکم, پہلے انسان اپنی حفاظت کے انتظام کرے, واہلکم, اس کے بعد اپنے اہل اپنے گھر والوں کو. یہ قرآن کریم کا ایک تصور ہے کہ جو اس نے ایک اسلامی فیملی کے اعتبار سے دیا ہے. یعنی در حقیقت جس طرح بھی زندگی بسر کرو, جس روش اور اسلوب کے مطابق تمہاری زندگی ہو, یہ با ذہن میں رہے کہ تم روز قیامت آخرت کی آگ سے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں اسی وقت اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے کہ جب وہ اسلام کے, قرآن کے اور اہل بیت علیہم السلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے. اور قرآن و اہل بیت کا راستہ ہی جامع اور کامل راستہ ہے کہ جس کے مطابق انسان اس دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے اور اخروی نجات حاصل کرتا ہے. قرآن کریم میں چار قسم کی فیملیز کا تصور ہمیں ملتا ہے. چار قسم کے گھرانے ہیں کہ جن کا تصور اسلام نے دیا ہے. پہلا گھرانہ وہ ہے کہ جس میں میاں اور بیوی دونوں جہنمی ہیں. پہلی فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر بھی جہنمی ہے اور بیوی بھی دوزخی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ کون سا گھرانہ ہے جس کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے؟ وہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. یہ دو ایسے وجود ہیں, دو ایسے کردار ہیں تاریخ کے, کہ جن کو سورہ قرآن کی ایک سورہ میں ذکر کیا گیا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, اور پوری آیت جو سورہ کی شکل میں موجود ہے. یہ پہلا کردار نظر آتا ہے, شوہر بھی جہنمی اور بیوی بھی جہنمی. دوسرا ایک اور گھرانہ ہمیں قرآن کریم پیش کرتا ہے. چونکہ ہم جب چار گھرانوں کی بات کر رہے ہیں, چار آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں, یہ چار طرز فکر کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان چاروں میں سے کامل اور جامع فیملی, اچھی فیملی, آئیڈیل اور اسوہ فیملی کون سی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ گھرانہ کہ جس میں شوہر بھی جہنمی, بیوی بھی جہنمی, یہ ہمارا آئیڈیل ہے ہی نہیں. لیکن قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ پوری پوری فیملی جو ہے وہ درحقیقت جہنمی ہوتے ہیں. دوسری فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر جنتی ہے اور اس کی بیوی جو ہے, ان کی بیوی جو ہے وہ جہنمی ہے. معذرت, خواتین سے. وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجات ہیں کہ جو جہنمی ہیں, اور یہ دونوں خدا کے مطیع و فرماوردار رسول و بندے ہیں, عبد خاضے ہیں, یہ دونوں جنتی ہیں. ظاہر بات ہے یہ بہت اچھی فیملی ہے کہ شوہر جو ہے وہ جنتی, بیوی جہنم کے راہ پر. اچھی فیملی ہے لیکن کامل فیملی نہیں ہے, متوازن اور بیلنس فیملی نہیں ہے کہ جس میں دونوں جو ہیں وہ جنتی ہوں. یقیناً شوہر کا کردار تو ہم اپنا سکتے ہیں اس فیملی میں, لیکن عورت کا کردار کہ جو جہنم میں, وہ کردار نہیں اپنا سکتے. تیسرا ایک اور کردار نظر آتا ہے, یہ تیسرا ایک اور گھرانہ ہمیں قرآن ہماری طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتا ہے, وہ ہے کہ بیوی جنتی اور شوہر جہنمی ہے. حضرت آسیہ زن فرعون, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, صاحبان ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی عورت اس مقام و مرتبے تک جا پہنچتی ہے کہ خدا اہل ایمان کے لیے آئیڈیل قرار دے رہا ہے. یہ تیسری فیملی ہے, بہت اچھی فیملی ہے, عورت کے کردار کے لحاظ سے آئیڈیل فیملی ہے, لیکن مرد کے کردار کے لحاظ سے آئیڈیل فیملی نہیں ہے. چوتھی فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر بھی جنتی ہے اور بیوی بھی جنتی ہے. وہ کون ہے؟ مولا کائنات اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس بنا پر یہ کامل فیملی ہے, جامع فیملی ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت دونوں مل کر زندگی کو اس نہج پہ گامزن کرتے ہیں کہ دونوں کی زندگی آئیڈیل قرار پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر, مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے دو قسم کا تصور زندگی پیش کیا, ایک خالصتاً مادی زندگی کا تصور ہے اور ایک روحانی زندگی کا تصور ہے. جو مادی تصور زندگی ہے اس میں معنویت, روحانیت, خدا اور دین کا کوئی کردار نہیں ہے, لیکن جو معنوی اور روحانی زندگی کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے اس میں معنویت بھی ہے, روحانیت بھی ہے, سیر و سلوک بھی ہے, عرفان بھی ہے, اخلاق بھی ہے, اور ساتھ ہی مادیت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہمارے پاس دن بھی کم ہیں, وقت بھی کم ہے, اور ہم اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, والا یہ موضوعات ایسے ہیں کہ اس پہ واقعاً کئی کئی گھنٹے گفتگو ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ تحقیق میں یہاں پر میرے پاس محفوظ ہے, اس میں مختلف حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. گھرانے کی تعریفیں, گھرانے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کون سا گھرانہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. میں آیات کا صرف حوالہ دے دوں کہ شوہر اور بیوی دونوں جہنمی ہیں, سورہ مسد آیت نمبر 1-4, سورہ مسد دوسری فیملی کہ شوہر اچھا ہے اور بیوی جو ہے وہ جہنمی ہے, حضرت نوح اور حضرت لوط, سورہ تحریم آیت نمبر 11. تیسری فیملی کی جس میں بیوی اچھی شوہر برا ہے, یہ بھی سورہ تحریم آیت نمبر 12. اور چوتھی فیملی مولا کائنات اور حضرت زہرا کی, وہ ہے سورہ رحمان آیت نمبر 19 کے ذیل میں. اب بہت زیادہ ہم اس پہ نظریاتی اور تھیوریٹیکل گفتگو نہیں کریں گے آیت نمبر 19, بلکہ کوشش کریں گے کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ سامنے, اس لیے کہ تھیوریٹیکل اور نظریاتی حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے, اس میں بہت وسیع میدان ہے, لیکن ہم ان تمام مسائل میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہم چاہیں گے کہ عملی طور پر ایک گھرانہ کہ جس میں ایک اسلامی فیملی, یہ تربیت اولاد اور میاں بیوی کے وظائف پر گفتگو کی جائے, ہم اس راہ حل کو اپنے راہ عمل کو اور راہ حل کو اپنے سامنے رکھیں گے. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ چار قسم کے تصور, چار قسم کی فیملیز قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں. لیکن اب جو میں ایک متوازن اسلامی گھرانہ اور اسلامی فیملی کے تصور جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میں حدیث قصہ سے پیش کروں گا، کیونکہ اگر میں قرآن کریم کی آیات صرف پیش کرنا شروع کروں تو ایک فہرست بھی بہت طویل ہے، وقت بھی بہت درکار ہوگا، اور ظاہری سی بات ہے اس میں رائے حل بھی موجود ہے، لیکن قرآن کے سائے میں اہل بیت کا عمل در حقیقت قرآن کی حقیقی تفسیر ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے سائے میں اہل بیت کے جب ہم عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم مجسم نظر آتا ہے اہل بیت کے عمل میں. یوں کہوں کہ اہل بیت قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن ہے، اور قرآن جو منزل ہے اور تنزیل ہے جس کی ہوئی ہے، جو نازل ہوا ہے، وہ در حقیقت ایک قرآن صامت اور ایک جامع آئیڈیالوجی اور تھیوری کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. اس بنا پر یہ تین کردار ہمارے سامنے ہیں جس کو میں نے عرض کیا، بزرگوں کا کردار، والدین کا کردار اور اولاد کا کردار. ان تینوں کرداروں کا ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اس لیے کہ تینوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بہترین اسلامی فیملی کے تصور پیش کر سکتے ہیں. اگر بچے اپنے دائرہ کار سے نکل کر بزرگوں کے دائرہ کار میں مداخلت کریں، یا بزرگ جو ہیں وہ بچوں کے معاملات میں ساس سسر نانا نانی دادا دادی بے جا مداخلت کریں، تو یہ اسلامی فیملی نہیں کہلائے گی. نام رکھنے سے کوئی فیملی اسلامی نہیں ہوتی ہے، ٹوپی لگانے سے کوئی شخص مذہبی نہیں ہوتا ہے، سر پر دوپٹہ چادر لینے سے کوئی عورت اسلامی سوچ کے حامل نہیں ہوتی ہے. انسان کا عمل در حقیقت اس کے محفوظ ضمیر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریات کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس کے عمل کی، اس کی فکر کی تصدیق کرتا ہے کہ آئے یہ جو کچھ سوچ رہا ہے یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے. وَإِلَّا دو شخص ٹوپی لگا کے آئیں، دو خواتین چادر اوڑھ کے آئیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسلامی ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اسلام کے ایک یا دو قانون پر احکام پہ عمل کیا ہے، لیکن ان کو اسلامی مرد اور خاتون نہیں کہا جائے گا. تو ہماری گفتگو جو ہے وہ عملی میدان میں ہوگی، کہ عملی انداز سے ہم جو ہیں وہ گفتگو کریں اور راہ حل دینے کی کوشش کریں. قرآن کی آیات بھی ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت پیش آئے گی، مناسب ہوگا، وہاں پیش کریں گے، اور اہل بیت کے عمل کو. حدیث قصہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جہاں سے ایک بات شروع ہوئی چادر سے، اور یہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ برکت ہوگی. خود لفظ برکت پہ بحث ہونی چاہیے قرآنی نگاہ سے کہ لفظ برکت کا کیا معنی ہے، کہ صرف پڑھ لینے سے برکت کسی چیز کی آ جاتی ہے، ہم پانی پہ پڑھیں تو برکت ہو جائے گی، برکت کیا اضافے کو کہا جاتا ہے، برکت کیا کسی چیز کے زیادہ مقدار میں ہو جانے کو کہا جاتا ہے، برکت کا تعلق کیا مادیت سے ہے یا معنویت و روحانیت سے، یا دونوں دنیا میں دونوں پہلوؤں سے ہم برکت کو مراد لے سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی اس حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، کہ جس کے لیے علماء اخلاق نے کہا ہے کہ اس کو گھر میں تلاوت کی جائے، یہ تلاوت تلاوت ظاہری اور عربی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتا ظاہری تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مقاصد اور مفاہیم اور اس کے مندرجات پر در حقیقت غور و خوض کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اہل بیت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر یہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی رحمٰن الرحیم، اور دوسری آیت میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کی تکرار کرتے ہیں، رحمٰن الرحیم کی. لیکن ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی شخصیتوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے افکار کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائیوں کو جہاں جس کو موقع ملتا ہے، مرد عورت کی، عورت مرد کی، مرد مرد کی، عورت عورت کی، ساس بہو کی، جو ہے بھابھی جو ہے نند کی، آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ بار بار رحمٰن الرحیم کہو گے تمہارا معاشرہ رحمت والا ہونا چاہیے، لیکن کیوں ہم رحمت والے نہیں بنے؟ وجہ یہ کہ ہم نے صرف تکرار کیا رحمٰن الرحیم کی، مقصد رحمانیت و رحیمیت کو ہم نے حاصل نہیں کیا. اسی طریقے سے حدیث قصہ برکت کا سامان ہے، برکت کا پیغام ہے، برکت کا منشور ہے، فیملی لائف کا منشور ہے، लेकिन हमने हासिल नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है, माजरत के साथ हमने उसको अनाउंसमेंट बना दिया कि मिसाल के तौर पर अभी दो लोग बैठे हुए, आपने मफादिल जुनान उठाई और हदीस किस्सा की तलावा शुरू कर दी, रोबियान फातिमत ज़हरान जाबिर अब्दुल्ला अंसारी फला फला, क्यों? ताकि पता चल जाए लोगों को कि जनाब यहाँ पे मजलिस शुरू होने वाली है। ये बरकत नहीं, ये अनाउंसमेंट हो गया। या शादियों में बरकत होती है जनाब, मायों में हदीस किस्सा पढ़ी जाएगी, अच्छा हदीस किस्सा हो गई, 2000 कसीदे आपने पढ़ लिए, उसके बाद जो है माजरत के साथ जनाब ज़हरा से कहा, जिनको बुलाते हैं हम, यानी लोगों का अकीदा ये है कि जनाब ज़हरा और अहले बैत तशरीफ़ लाते हैं, उसके बाद हाजिर होकर कहते हैं बीबी अब आप चली जाइए यहाँ से, अब ये हमारा सेशन शुरू होने वाला है, आप तशरीफ़ ले जाइए। हमारा सेशन कौन सा है? धूम धड़क का नाच गाना, रक्स सुरूर, बेपर्दगी, बेहयाई। तो बरकत कहाँ गई? यानी अभी आपने बरकत के लिए हदीस किस्सा की तलावत की और आप अमली तौर पर नफ़ी कर रहे हैं। तो हदीस किस्सा के साथ हम क्या कर रहे हैं? हदीस किस्सा फैमिली लाइफ का, मुतवाजन इस्लामी फैमिली का एक ऐसा शाहकार है कि जिस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, जिस पे डिबेट होनी चाहिए, जिस पे दर हकीकत उसके पहलुओं को अमली अंदाज से बयान करना चाहिए, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि कुछ नुकात का आपकी खिदमत में पेश करें। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। ये कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं जनाब ज़हरा के घर में, चादर ओढ़ते हैं, इस्तराहत फरमाते हैं, इमाम हसन आए सलाम किए, इजाज़त ली चादर में दाखिल हो गए, इमाम हुसैन आए इजाज़त ली चादर में दाखिल हो गए, अमीरुल मोमिनीन आए और वो भी इजाज़त लेके चादर में दाखिल हो गए। उसके बाद जनाब ज़हरा ख़ुद तशरीफ़ लाती, इजाज़त ली और चादर में दाखिल हो गई, फिर फरमाते जिब्राइल नाज़िल हुए और उन्होंने आके रसूलुल्लाह से इजाज़त चाही और फिर आयत अथीर नाज़िल हुई। उसके बाद रसूलुल्लाह ने एक दुआ की और फिर उसके कुछ फ़वाद बताए कि अखबिरनी मा अली जुलूस ने हादा तहतल के साहब मिन अलफल अल्लाह ताला, कि या रसूलुल्लाह बताइए कि अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे इस बैठने की क्या हिकायत है, क्या इसकी मिसाल है, क्यों हम यहाँ जमा हुए हैं। तो फिर रसूलुल्लाह वहाँ पे बयान फरमाते हैं कि अली दर हकीकत जो भी हमारे शियों में से परेशान हो उनकी परेशानी की दूर होगी, गमज़दा होगा गम दूर होगा, उसकी जो हाजत होगी उसे अल्लाह पूरा करेगा, मलाइका हफ्फत बेहुम मलाइका, मलाइका उनको घेर लेंगे, माधो के रखबर नहादफ़ी महफिल में महफिल अहले अर्ध वफ़ी है जम शेत मुहब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिम रहमा व हफ्फत बेहुम मलाइका वस्तग़फरत लहुम इला अन यतफर्रक़ू। किसी भी महफिल में जहाँ पर भी हमारे शिया होंगे हमारा इस हदीस का तस्करा करेंगे, नज़लत अलैहिम रहमा उन पे रहमत नाजिल होगी, हफ्फत बेहुल मलाइका मलाइका घेर लेंगे, अपने परों को साया करेंगे, अपने हिसार में ले लेंगे, वस्तग़फरत लहुम इला अन यतफर्रक़ू जब तक जमा रहेंगे उनके लिए इस्तग़फार मलाइका करते रहेंगे। अब आप देखें क्या इसका निज़ाम है। तीन फवाइद मादी अलग हैं, ये रूहानी तौर पर खुदा की रहमत, मलाइका का नुज़ूल और उनका हिसार कर लेना, इंसान मलाइका के हिसार में आ जाता है, और तीसरी चीज़ ये है कि इस्तग़फार करेंगे। ये रूहानी लिहाज से है। मादी लिहाज से कहा कि किसी का गम है गमज़दा, उसका गम दूर होगा, परेशानी है परेशानी दूर होगी और उसकी हाजत पूरी होगी। ये छः फवाइद हैं मादी और मानवी, तीन तीन सूरतों में हमारे सामने मौजूद हैं। इस हदीस किस्सा में एक इस्लामी फैमिली का जो तसव्वुर पेश किया गया है कि जिसमें तीनों किरदार बुज़ुर्ग, वालिदैन और बच्चे अपने अपने अखलाक और किरदार के लिहाज से आइडियल हैं। बस अगर देखा जाए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो अपनी फैमिली के साथ एक घंटा बैठता है वो मेरी मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ से अफजल है। एक घंटा अपनी फैमिली के साथ बैठना, चाहे वो हंसी मजाक के लिए हो, चाहे वो दीनी तालीम के नाम पर हो, चाहे वो शाम की चाय के बहाने हो, चाहे वो रात में किसी भी हवाले से हो, इंसान बैठे गुफ्तगू करे। आज हमारी इस मादी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा बहरान और मुश्किल है वो ये है कि हम अपनी फैमिली में अजनबी और बेगाने हो गए हैं। ہر شخص اپنے موبائل میں، گھر میں آیا موبائل، کھانے کی میز پہ موبائل، یا ٹی وی دیکھ رہے موبائل، آپس میں انٹریکشن، گفتگو، میل ملاپ، پیار و محبت، احساسات، فیلنگ کو شیئر کرنا، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہر شخص اپنے موبائل میں، واٹس اپ آ گیا ہے، وائبر آ گیا ہے، فیس بک اس پہ آ گیا ہے، ہر شخص جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے مسکرایا جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے جناب خیریت تو ہے، کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ پتہ لگے کوئی لطیفہ پڑھ کے مسکرا رہا ہے، کوئی تصویر دیکھ کے مسکرا رہا ہے. ہر شخص جو ہے وہ مقید ہوتا جا رہا ہے، گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے ان ٹیکنالوجی میں. اس بنا پر رسول اللہ فرماتے ہیں ایک گھنٹہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھو، یہ میری مسجد میں تین دن اعتکاف سے افضل ہے. اس بنا پر حدیث قصہ در حقیقت ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جس میں ان تینوں کیٹیگریز کو، بزرگ، والدین اور بچے، کہ جس میں حدیث قصہ میں ہر شخص اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. اچھا، یہ تو تھی حدیث قصہ سے متعلق. اب آئیے ان رویوں اور ان کرداروں سے متعلق گفتگو کریں کہ گھر میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے بچوں کے سامنے، حدیث قصہ بتائے گی. اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث قصہ میں سب کچھ بیان نہیں کیا گیا ہے، سارے اصول تربیت بیان نہیں کیے گئے. مثال کے طور پر سوال ذہن میں آتا ہے، ایک طرف نماز کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، دوسری طرف روزے کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، حج کی تاکید کی جاتی ہے، جہاد کی، خوب بالآخر کیا چیز افضلیت اور فضیلت رکھتی ہے؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کسی سے کہوں بیٹا تمہاری آنکھیں بہت قیمتی ہیں، بہت اچھی ہیں، اس میں یہ فنکشن ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس سے یہ کام کر سکتے ہو، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر آنکھ نہ ہوتی تو تم رگوں کو تشخیص نہیں دے سکتے تھے، دن اور رات تمہارے لیے نہ معلوم تھے نہ محسوس تھے، تم لوگوں کو پہچان نہیں سکتے ہو، تم جو ہے وہ راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے. پھر میں اگر کان پہ آؤں گا تو کان بہت ہی قیمتی ہے، انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، سنتا ہے انسان، جب سنے گا تو غور و فکر کرے گا، اچھی بات سننی چاہیے، کان نہ ہوتا تو انسان تلاوت کی، مجلس کی اور دوسری آوازوں سے محروم رہ جاتا. پھر میں مثال کے طور پر ہاتھ کی طرف آؤں تو کہوں گا ہاتھ اگر نہ ہوتے تو انسان عمل نہیں کر سکتا تھا، ہاتھ انسان اٹھاتا ہے، انسان لکھتا ہے، انسان بہت سے کام کرتا ہے. دل کی طرف آؤں تو کہوں گا دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، دل نہ دھڑکے تو انسان مر جائے. گویا ہر عضو کا اپنا ایک کردار ہے، اگر صرف اس کے خاص کردار کو دیکھا جائے لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر تمام اعضاء کو، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، دماغ ہو، فکر ہو، قلب ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عضو ہو انسان کا، پارٹ آف باڈی ہو، سب کو اگر انسان کی پوری باڈی کے سرکل میں اور اس حوالے، اس تناسب سے دیکھا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا، آنکھ کا اپنا معیار، اپنا کردار، اپنا مقام، اپنا دائرہ. آنکھ یہاں پہ اچھی لگتی ہے، کان یہاں پہ اچھے لگتے ہیں، زبان درمیان میں اچھی لگتی ہے ہونٹوں کے. اسی طریقے سے ہول باڈی کو جب آپ کنسیڈر کریں گے تو پھر آپ کو ہر ایک کا کردار جو ہے وہ نظر آئے گا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ بزرگ بہت اچھے ہیں، ثقافت دیتے ہیں، گھنا اور تناور درخت ہیں، سایہ دیتے ہیں، لیکن سب کچھ بزرگ نہیں ہے فیملی لائف میں، والدین بھی ہیں. اچھا، والدین اگر نہ ہوتے تو پھر یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا. ہر ایک کردار کو پوری اسلامی فیملی کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو ہر ایک کا کردار ہمیں مشخص نظر آئے گا، ممیز نظر آئے گا، جامع اور کامل نظر آئے گا. درود بھیجیے محمد والے محمد کا. بس یہ تین کردار ہیں. کیسے والدین آپس میں بیہیو کریں، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے کیا کردار ہونا چاہیے، یہ حدیث قصہ بتائے گا. میاں بیوی یعنی والدین گھر کے بزرگوں کے سامنے بچوں سے کیسے پیش آئیں، یا بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں سے یعنی ان کے والدین ہوں یا ساس سسر ہوں ان سے کیسے پیش آئیں، حدیث قصہ بتائے گی. بزرگ گھر میں والدین سے یعنی اپنے بچوں سے یا اپنے داماد اور بہو سے کیسے پیش آئیں حدیث سے بتائے گی، یا والدین بچوں کے بزرگ بچوں کے سامنے پوتا پوتی نواسا نواسی کے سامنے ان کے والدین سے کیسے پیش آئیں حدیث کی سبق آئی۔ بچے والدین سے کیسا سلوک کریں، یا بچے اولاد جو ہے وہ گھر کے بزرگوں سے نانا نانی دادا دادی سے کیسے بیہیو کریں حدیث کی سبق بتائے گی۔ اس بنا پر یہ تقریباً تین کیٹیگریز ہیں، اور ہر کیٹیگری کے دو رویے یا دو حالتیں قابل تصور ہیں، بچہ ماں باپ کے سامنے، بچہ بزرگوں کے سامنے، ماں باپ بزرگوں کے سامنے، ماں باپ بچوں کے سامنے، اور بزرگ بچوں کے سامنے، بزرگ اولاد کے سامنے، چھ حالتیں یہ۔ اور پھر بچوں کا آپس میں کردار، والدین کا آپس میں کردار، اور بزرگوں کا آپس میں کردار، یہ تقریباً نو حالتیں بنتی ہیں ایک اسلامی فیملی کے لیے، کہ جس میں سے جتنا بھی انشاءاللہ وقت ملے گا ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی مشکل گفتگو تو نہیں ہے یہاں تک؟ نہیں، چلے اب آئیے کہ گھر میں اولاد کی نسبت والدین کی کیا ذمہ داری ہے، حدیث کے ساتھ اٹھائیے اور آپ دیکھیں گی کہ وہاں پر امام حسن گھر میں تشریف لاتے ہیں، السلام علیکی یا امہ، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، سلام، السلام علیکی یا امہ، مادر گرامی آپ پہ سلام، جناب زہرا کہتے ہیں وعلیک السلام، بیٹا تم پہ سلام ہو، یا ولدی کافی تھا، واجب ادا ہو گیا، لیکن نہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور میرے دل کی چین حسن، تم پہ سلام ہو۔ یعنی ماں کا کردار در حقیقت ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جس پیار و محبت سے ماں کو اپیل کرے، ماں اس سے دگنا گہرے اور محبت بھرے انداز سے اس کو رپلائی کرے، جواب دے۔ ہم مختلف انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں، اگر کسی التنزیل جیسے کسی مدرسے میں داخل کرا دی اور بچہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں نے ایک تھپڑ لگا دیا، زیادہ اسلامی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا حیتم، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے احسن اور بہتر انداز سے سلام کا جواب دو۔ جناب زہرا اس آیہ قرآنی کی روشنی میں امام حسن سلام کرتے ہیں تو کیا کہتی ہیں، دگنے انداز سے، گہرے انداز سے، جامع انداز سے، پیار بھرے انداز سے، محبت بھرے لہجے میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتی ہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی چین حسن، تم پہ سلام ہو۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین خصوصاً ماں کا کردار گھر میں پیار و محبت والا ہو اولاد کی نسبت، تو وہ اولاد کی، بچوں کی بہت ساری صفات کے پروان چڑھنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ خواتین کا جو کام ہے وہ بہت ہی نفیس، ظریف اور اہمیت اور فوائد والا کام ہے۔ آپ نے کبھی کبھی سوشل میڈیا پر اس قسم کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ایک جگہ ایک پتلی سی کتاب رکھی ہے مردوں کو سمجھنے کی، کامل اور جامع کتاب، اور ایک جگہ اتنی موٹی کتاب رکھی ہے لکھا خاتون کو سمجھنے کی، کتاب کا پہلا حصہ، اتنی موٹی کتاب جو زمین سے لے کر یہاں تک، گو کہ ایک کامیڈی کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ مرد کو سمجھنے کی کتاب 100 صفحے کی ہے، عورت کو سمجھنے کی کتاب کا پہلا حصہ مثال کے طور پر 5000 صفحے کا ہے، لیکن حقیقتاً عورت کی جو ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اسی لیے ہے. یہاں پر ایک اور میں نقطہ نفسیات کی روح سے نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پیش کروں گا کہ مرد کو لے جائیے، یعنی جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ جانتی ہیں، کبھی شاپنگ پہ گئی ہوں گی مردوں کے ساتھ، آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں شاپنگ کر کے 2 جوڑے 4 جوڑے لے کر پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض جو خریدنا لے کے آ جاتے ہیں، یہ رنگ دکھا دو وہ رنگ دکھا دو اور آ گئے. اور کسی دن اگر شوہر پھنس جائے بیوی کے ساتھ جائے تو جب تک کہ وہ گل احمد کے پورے پرنٹ جو ہے وہ نکلوا کے دیکھا نہ جائے اور اس کے بعد خرید بھی لیا جائے، یہ رنگ لاؤ وہ رنگ لاؤ، یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ ڈیزائن اچھا ہے لیکن کپڑا اچھا نہیں، کپڑا اچھا ہے ڈیزائن اچھا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی خرید بھی لیے، 2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جاتے جاتے سنیں یہ چینج کر لیں وہ والا اچھا تھا، اس کے بعد بھی تردد ہوتا نہیں وہ والا کیوں نہیں لیا، گھر آ کے بھی جو ہے نا وہ اپنی نن سے اور بھابھی سے اور فلاں سے اور فلاں سے وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا. میں اسی کو عرض کر رہا ہوں، سنیں تو صبر تو کریں نا. گرو بھیج محمد والے محمد تعالی یہ تو آپ نے تو یہیں پہ پھڈا کرنا شروع کر دیا مجھ سے. دقت نظری پھر وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ مراد یہ ہے کہ عورت کی ذات میں جو اللہ نے رنگوں کا امتزاج رکھا ہے، مرد 7 کلر میں سے 2-4 کلر کو پسند کر اٹھا کے لے آئے گا، عورت ہر کلر کے 10-10 شیڈوں کو دیکھتی ہے. یہ نفاست، یہ انتخاب، یہ دقت اور یہ توجہ جو رنگوں کے سلسلے میں عورت کی نفسیات میں رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک بہت ہی بنیادی کام لینا چاہتا ہے، وہ ہے تربیت کا. لال رنگ میں جتنے بھی شیڈ ہوں گے آپ دیکھیے گا کہ عورت جو ہے نا وہ مثال کے طور پر ان میں سے جو ہے نا وہ 10 کو پسند کرتی ہے، مرد جو ہے وہ لال رنگ کے مثال کے طور پر لال میں سے ایک دو شیڈ کو اٹھائے گا اور ختم. یہ جو تنوع خدا نے رکھا ہے، یہ جو حسن انتخاب رکھا ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا انتخاب اچھا ہے مردوں کا انتخاب برا ہے، نہیں، مرد اپنی صفات، اپنی ذات، اپنی نفسیات کی روشنی میں بہترین انتخاب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے تحت انجام دیتا ہے. عورت کے لیے مثلا مرد 7 کلر میں سے مثلا 7 کلر کو پسند کرتا ہے، لیکن عورت ہر کلر کے مختلف شیڈوں کو، 10 شیڈ ہیں تو مثلا 70 رنگ ہو گئے، یہ 70 افیکٹ ہو گئے اس رنگ کے، اس کو پسند کرتی ہے. تو مرد اپنی ذات میں اور عورت اپنی ذات میں بہترین کام انجام دے سکتا ہے. یہ جو دقت نظر، نفاست و نزاکت ہے، یہ در حقیقت تربیت کے وسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ گھر کے کاموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کتنے سارے مسائل پر توجہ رکھتی ہیں، گھر کی صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، پوچھا بھی ہے، ڈسٹنگ بھی ہے، جھاڑ پونچھ بھی ہے، پھر بچوں کی دھلائی بھی ہے، استری بھی ہے، کھانا بھی ہے، شام کی چائے کی فکر بھی ہے، رات کا کھانا بھی بننا ہے، روٹی بھی بننی ہے، ٹی وی بھی دیکھنا ہے، ساس بہو کو انٹرٹین بھی کرنا ہے، بچے آنے والے ہیں، بچے آ کے بستہ ادھر پھینکیں گے، کتابیں ادھر پھینکیں گے، جوتے وہاں پھینکیں گے، سب کو مینیج کر کے رکھنا ہے. مہذب تعلیم یافتہ خواتین جو ہوتی ہیں پھر وہ تمام کاموں کو مینیج کر کے رکھتی ہیں. وہ دقت نظر در حقیقت یہاں کے لیے ہے کہ کس طریقے سے. اسی لیے ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کردار تربیت کے سلسلے میں در حقیقت ایسا ہے کہ اگر عورت ان نسوانی صفات کو ملحوظ خاطر رکھے جو اللہ نے اس کی ذات اور طبیعت میں ودیعت فرمائے ہیں تو وہ بہترین عورت کا کردار ادا کر سکتی ہے. اس بنا پر امام حسن آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امہ. حدیث قصہ نے صرف الفاظوں کو در حقیقت پیش کیا ہے، ڈائیلاگ کو پیش کیا ہے. حدیث قصہ نے در حقیقت یوں کہوں کہ کرداروں کو پیش کیا ہے، فیلنگز کو پیش نہیں کیا. الفاظ فیلنگز لیس ہوتے ہیں، یعنی آپ اسے فیلنگز، جذبات اور احساسات اور امنگ اور آرزوؤں کو نہیں نکال سکتے. سمجھ سکتے ہیں جملوں سے، لہجوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے لہجے کا اتار چڑھاؤ، ٹون، صدا، پچ کس طرح کی ہے، اس سے پیار و محبت ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ لو وہ آ گئے، ایک جملہ یہ ہے، اور اس کے کہنے کا انداز یہ ہے، لو وہ آ گئے، لو وہ آ گئے. تینوں کا انداز مختلف ہے. لو وہ آ گئے یعنی ایک بھونچال آ گیا، شور کیا آ گیا، زلزلہ آ گیا گھر میں. لو وہ آ گئے تمسخر ہے، مذاق اڑا جا رہا ہے، لو سنبھالو وہ آ گئے. جملہ ایک ہی ہے لیکن جب صدا کی پچ جو ہے، آواز کی پچ چینج ہوگی تو آپ اسے تمسخر، سنجیدگی، بھونچال، طوفان اور مختلف جو ہیں اس سے چیزیں عکس کر سکتے ہیں. الفاظ یہ جملے لکھے ہوئے فیلنگ لیس ہوتے ہیں، ان میں کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے، ان میں فیلنگز کو، احساسات اور جذبات و امنگوں کو پیش نہیں کیا جاتا. مثلا خدا امام حسن نے کہا السلام علیک یا امہ، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ فؤادی. خوب جملے میں کہیں احساس نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر جملے کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک احساس پوشیدہ ہے، پیار، محبت، امنگ، چاہت، تڑپ، اپنا سمجھنا. اب آپ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس نام سے پکارتے ہیں، چندا، پپو، تارے، دل کے چین، جو بھی آپ اس کو کہیں، ٹھیک ہے نا، انگلش میں کہیں، اردو میں کہیں، پنجابی میں، کسی زبان میں بھی کہیں، کوئی نہ کوئی کوئی نک نیم ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آپ کی محبت کو شو کر رہا ہے. السلام علیک یا امہ، امہ یعنی والدتی بھی کہہ سکتے تھے، السلام علیک یا والدتی، اے میری والدہ، کہ جن کے وجود سے میں نے جنم لیا، آپ پہ سلام ہوں. یہ تھوڑا سا فلسفیانہ ہو جاتا ہے. السلام علیک یا امہ، ماں آپ پہ سلام ہو، مادر گرامی آپ پہ سلام ہو، ممی آپ پہ سلام ہو، ماں تجھ پہ سلام ہو. اس میں تھوڑا سا پیار کا ایک انداز ہے. امہ اور والدتی، والدتی یعنی میری والدہ، لیکن یہاں پہ والدہ کا لفظ جو ہے معمولاً ہمارے یہاں مثلا کہتے ہیں بھائی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں میری امی کی طبیعت خراب ہے، لیکن اگر جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری والدہ کی طبیعت خراب ہے. والدہ میں اور امی میں الگ الگ فکروں کا ایک امتزاج ہے. کیسے؟ جب ماں کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، مادر کہتے ہیں تو اس میں ایک اپنائیت ہے. والدہ یعنی ایک بڑا درجہ، یقیناً ماں اور امی کے زمرے میں بھی ماں کا درجہ ہے، لیکن اس میں اپنائیت ہے، پیار ہے، محبت ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں والدہ، میری والدہ بیمار ہے، میری والدہ مثال کے طور پر حج پہ گئی ہیں، تو وہاں پر ایک اور انداز ہوتا ہے. اگر امام حسن کہتے ہیں والدتی، السلام علیکم والدتی، والدہ، لیکن یہاں پہ بچہ ہے 3 سال کا مثال کے طور پر، اس کا سن ہے 4 سال کا سن ہے، وہ کہ السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی، مادر، ماں آپ پہ سلام ہو. جناب زہرا کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلام ہو. یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، تم پہ سلام. وہ قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میرے دل کا چین. یعنی ماں اگر پیار محبت بھرے لہجے سے اپنے بچوں کو اس قرآنی آیت کے تحت، انشاءاللہ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا ایڈریس نکال کے، کہ اذا حییتم، جب بھی تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو. تو جناب زہرا اس آیت قرآن کی روشنی میں امام حسن کو بہترین سلام پیش کرتی ہیں، کہ بچہ در حقیقت اپنی ماں کو مرکز محبت سمجھے، یہ احساس اس کے درمیان رہے. بعض اوقات ہوتا ہے باپ کا کردار بہت ہی جلاد قسم کا، بہت ہی دہشت گردانہ قسم کا ہوتا ہے. گھروں میں باپ آتے ہیں، بچوں کو سانپ سونگ جاتا ہے، بیوی کی جو ہے نا وہ سانس رک جاتی ہے، اوپر کی سانس، اوپر نیچے کی سانس، نیچے، کہ جو ہے حضرت خاوند علیہ السلام تشریف لے آئے. لیکن ماں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ बच्चों को इस तरह रखती है कि वो बाप का जो एक जो जल्लादाना किरदार होता है घरों में, बाद घरों में, उसे महफूज रखती है। ये माँ होती है जो घर को गर्म रखती है, ये माँ होती है जो दर हकीकत मरकज़ व महवर मोहब्बत होती है। ये एक किरदार है। अच्छा, फिर हदीस जैसा कि एक खूबसूरती है कि इमाम हसन आए, उसके बाद थोड़ी देर न गुजरी थी कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकी या उम्मा, जनाब ज़हरा ने कहा वालेक सलाम या कुर्रत आईनी व थमरत फुआदी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के चैन, हसन हुसैन तुम पे सलाम। वही अल्फाज जो इमाम हसन के लिए इस्तेमाल किए थे, वही अल्फाज ऐनन व लवज़न जनाब इमाम हुसैन के लिए बीबी ज़हरा ने इस्तेमाल किए। क्या मतलब? बिल्कुल। क्यों? इमाम हसन को नहीं मालूम वो चादर के नीचे हैं। इमाम हुसैन बाद में आए हैं, इमाम हुसैन पहले आए हैं, इमाम हुसैन बाद में आए, उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह माँ ने सलाम का जवाब दिया है। लेकिन ये माँ का किरदार है कि दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल इक्वल मोहब्बत को निछावर करे। क्योंकि अगर माँ दर हकीकत औलाद की निस्बत मोहब्बत की शिद्दत में कमी और ज़्यादती लेकर आए, तो ये फिर बच्चों की तरबियत में खलल वाक़ हो सकता है। इस बिना पर जनाब ज़हरा ये फरमा रही हैं कि माँ जो मरकज़ व महवर मोहब्बत है, जो बांट रही है मोहब्बत को औलाद में, हत्ता उसके लबो लहजे में भी, उसके किरदार में भी, उसके अल्फाज में भी, उसकी चाहत में, उसकी उमंग में, उसके एहसास में, उसके जज्बात में, उसकी फीलिंग्स में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। यही वजह है, वही अल्फाज अस्सलामु अलैकुम अम्मा, वालेकुम सलाम या कुर्रत आईनी व समरत फुआदी। ये दूसरा नुक्ता हमें मिला कि माँ का किरदार कैसा होना चाहिए। तीसरा चीज़ जो हमें घर में मिलती है बच्चों के किरदार में और माँ के किरदार में, वालिदैन के किरदार में, वो ये है कि माँ का किरदार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसे मरकज़ मोहब्बत समझें, बच्चे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को आगे शेयर करें वालिद से या वालदा से। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर वो इस्लामी और सही फैमिली नहीं होगी, जामे और मुतवाजन और बैलेंस फैमिली नहीं होगी। यही वजह है क्या जनाब ज़हरा के किरदार में हमें ऐसा रवैया नज़र आता है कि बच्चा दोस्त बनके जो है वो माँ की तरफ लपका है। अच्छा, ये काम जो है दर हकीकत घर के बुज़ुर्गों का है कि वो घर की बहू को या नाना नानी या दादा दादी जो भी हैं, वो घर की खातून को एक दर्जा दिलाएं। अलमरा सैयदो बैतहा, रिवायत है औरत अपने घर की सरदार और मालिकन है। अलमरा सैयदो सैयदत हो बैतहा, ये सैयदो बैतहा कि औरत सैयदो सरदार है, मालिकन है अपने घर की, घर में उसके हुक्मरानी होती है। वज़ीर दाखला कौन होती है? औरत होती है। घर की सफाई सुथराई, घर को कैसे मैनेज करना है, तनख्वाह कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ लानी है, डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए, सब चीज़ें घर से मुताल्लिक होती हैं। ये किरदार माँ का वालिदैन यानी सास ससुर, नाना नानी, दादा दादी देते हैं या शौहर देता है। अब आप देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए, सलाम हो गया, उसके बाद क्या कहा? इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। मादरे गिरामी, मैं आपके पास से ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मेरे मशाम में पहुँच रही है, मैं ऐसी खुशबू सूंघ रहा हूँ कि गोया ये मेरे रसूल, मेरे जद नाना रसूल अल्लाह की खुशबू है। रसूल अल्लाह के बारे में है कि आप जिस जगह से गुज़र जाते थे कई कई घंटों और दिनों तक वो जगह महकती रहती थी, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इत्र इस्तेमाल करो, खुशबू इस्तेमाल करो, खुशबू लगा, और इत्र में जितना भी पैसा खर्च करोगे वो इसराफ नहीं होगा। अजीब, अब आप देखें कि किस हद तक इस्लाम यानी एक दूसरे को खुश करने के लिए एक छोटी सी चीज़ इत्र लगाने को अहमियत देता है। खुशबू लगाओ, खुशबू लगाने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है कहा जाता है, क्योंकि बहरहाल खुशबू जो है एक जगह से एक तअफ्फुन उठ रहा हो, बू आ रही हो, एक खुशबू आ रही हो, तो इंसान बिल्कुल चढ़ जाता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं से बदबू आ जाए इंसान चढ़ जाता है, लेकिन खुशबू इंसान बाग-बाग हो जाता है, भाई खुशबू कहाँ से आ रही है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है अच्छी। रसूलुल्लाह खुद खुशबू थे, लेकिन उसके बावजूद फरमाते हैं कि खुशबू लगाओ, उसमें इसराफ ऐसा है ही नहीं। यानी एक मोमिन जब एक मोमिन से मिले और खुशबू लगा के मिले तो वो उसके बदन से उठने या लिबास उठने वाली खुशबू से खुश होगा। बहरहाल ये एक इजाफी नुक्ता था। अब आइए क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह, जो गुजर जाने के बाद तीन तीन दिन तक खुशबू से महकती रहती थी वो जगह। इमाम हसन घर में आए और कहा, ये नहीं कहा कि घर में खुशबू आ रही है। अब जैसे कोई होता है ना, आपने कोई अच्छा खाना बनाया और आपके हजरत खावन तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, ओहो आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई, आज तो कोई चीज़ फला चीज़ डिश बन रही है। अच्छा, मर्दों की जो ज़कावत होती है ना, वो हिज जो होती है इन माना में बड़ी बहुत ढीली ढाली और बहुत ही इंजर पिंजर उसका ढीला हुआ हुआ होता है। यानी उनको कहते हैं कि चूँकि पुराने ज़माने में मर्द जो है वो दूर की चीज़ें देखते थे, शिकार थे, उसकी दूर की नज़र जो है वो बहुत यूँ कहूँ कि तेज़ होती है, करीब की नज़र बड़ी जो है ना उसकी कमज़ोर होती है। एक छोटी सी मिसाल मैं दूँ, जो ख़वातीन बहरहाल जिनके घर बार हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगी कि शौहर को सुबह उठा उसने ऑफ़िस जाना है, या मिसाल के तौर पर आपके भाई को ऑफ़िस जाना है ताकि तमाम बहनों के लिए मैसेज हो जाए। अब वो पूछ रहे हैं, अम्मी मेरे मोज़े कहाँ हैं, आप ही मेरे मोज़े कहाँ हैं, बाजी मेरे मोज़े कहाँ हैं, अरे बेगम मेरे मोज़े ढूंढ दो। भाई ड्रास में तो रखे हैं, नहीं मिल रहे, वो पूरी ड्रास उलट देगा उसको नहीं मिलेंगे। आप जाएंगी ड्रास खोलेंगी हटाएंगी, ये रहे मोज़े, सामने तो रखे थे। ये मर्दों की आदत है, सामने की चीज़ नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ बहुत। इसी तरीके से ये अल्लाह ताला की तरफ से है कुछ, यानी बहरहाल ममारसत और मश्क की वजह से। इसी तरह मर्दों में यह है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मेज़ आनी है, मर्द दूर से देख के बता देगा ये मेज़ जो है यहाँ आ जाएगी। सिर्फ मर्द ही नहीं, 8 साल का बच्चा बता देगा ये मेज़ यहाँ, क्योंकि उसके जहन में कैलकुलेट करने की जो सलाहियत है कि ये जगह इतनी है और ये यहाँ पे आ जाएगी, बता देगा। औरत जब तक बाली से जाके नापेगी नहीं, फिर उसको नापेगी, फिर कहेगी हाँ ये यहाँ आ सकती है। तजस्सुम फिज़ा, यानी फिज़ा और खाने और जहन में इन औरत कैलकुलेट नहीं कर सकती, इसलिए ख़वातीन के लिए ड्राइविंग जो है एक सख्त मरहला है, क्योंकि बहरहाल ड्राइविंग में बहुत होश और ज़कावत का काम होता है कि मैं इस दरमियान में से गाड़ी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। औरत जब तक 10 जगह मारेगी नहीं, माजरत के साथ, बहरहाल ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सब औरतें ऐसी होती हैं, नहीं, कुछ होती जीनियस हैं कि जो ड्राइविंग सीख लेती हैं। इसी तरीके से मर्द को करीब की चीज़ नज़र नहीं आएगी, चीज़ वहीं पड़ी हुई है, नज़र नहीं आ रही उसे। तो कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने किसी ख़ास मकसद के लिए दी हैं। जनाब जहरा और इमाम हसन, अब क्या होगा, मेरे मादर गर्मी आपके पास से खुशबू आ रही है। यानी ये अमीरुल मोमिनीन का किरदार था कि उन्होंने माँ की अजमत को ज़्यादा किया है। कुरान करीम में भी है माँ का तस्करा बाप के मुकाबले में खुसूसी तौर पे बयान किया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। یعنی دونوں نے جیسے ربا یعنی جیسے دونوں نے میری تربیت کی، خدا تو ان پر رحم فرما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے پاس بوڑھا ہو جائے اف نہ کہو، یہاں پہ دونوں کے لیے. لیکن چونکہ ماں زمان حمل میں زیادہ زحمت اٹھاتی ہے، مشکلات کا سامنا کرتی ہے، قرآن نے خصوصی طور پر اس کے اس کردار کو، اس پیریڈ کو، اس زمانے کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ ماں سختی بے سختی اٹھا کر تمہیں جنم دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہمیت دلانا کہ عورت کا کردار کیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے، چونکہ عورت زیادہ محنت حاصل کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، صعوبت مشکلات مشکلات، پھر جا کر ایک انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی کوششوں کو الگ انداز سے بیان کیا جائے. لیکن جہاں پر رحمت کی دعا ہے دونوں کے لیے، جہاں پر احترام کا لفظ ہے دونوں کے لیے، جہاں پر شکریہ کا خدا نے حکم دیا وہ دونوں کے لیے کامن بیان کیا ہے. لیکن چونکہ ماں زیادہ محنت کرتی ہے لہذا اس کا زیادہ خاص طور پر الگ سے آیت میں شکریہ اور اس کے الفاظ ادا کیے گئے. یہ گھر کے بزرگوں کا کام ہے، یہ امام المومنین کا کام تھا کہ انہوں نے بچوں کے ذہنوں میں ماں کے کردار کو، امام خمینی کے بارے میں کہ جب تک دسترخوان پہ امام خمینی کی زوجہ نہیں آ جاتی تھی امام خمینی کھانا شروع نہیں کرتے تھے. تو کسی موقع پہ امام خمینی کی زوجہ جو ہیں وہ سفر پہ گئی ہوئی تھیں، کہتے ہیں کہ امام خمینی اپنی زوجہ کے نہ ہونے پہ بڑے اداس ہوتے تھے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی زوجہ سفر پہ تھیں، تو جو قصہ نقل کر رہا ہے ان کا رشتہ دار وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام خمینی کو کافی یعنی ہنسانے کی کوشش کی لیکن امام خمینی نے مسکرایا، کہا کہ آپ کی زوجہ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. امام نے کہا نہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسی زوجہ ملی ہے. آیت اللہ تبارک بھائی کے بارے میں کہ جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ رونے لگے، گریہ فرمایا، تو پوچھا یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ گریہ موت کی وجہ سے نہیں ہے، جانے پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی رفاقت، دوستی اور ہم نشینی کے فراق کا گریہ ہے. کہ جب وہ تفصیل لکھ رہے تھے تفصیل المیزان، تو خود کہتے کہ میری زوجہ جو ہے راتوں میں کئی دفعہ اٹھ کر میرے لیے چائے دم کر کے، چائے گرم گرم میرے سامنے لا کے رکھتی تھی. یہ کردار ہوتا ہے کہ در حقیقت کہ جو ہمیں علماء جو اہل بیت کی تربیت یافتہ ہیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا ہے. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، مادر گرامی عندک یعنی آپ کے پاس سے آ رہی ہے. رسول اللہ کو نہیں دیکھا، وہ آئے ہیں، ماں سے سامنا ہو رہا ہے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں امام حسن امام حسین، لیکن کہہ رہے اندکے مادر گرم آپ کے پاس سے آ رہی، یعنی جو کچھ بھی محور ہستی ہے وہ ماں ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک 5-7-10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، 45 منٹ ہو چکے ہیں اور یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. یہاں پہ گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور 3 نکات پیش کیے. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ کہ بچہ جو ہے یعنی ماں کو اور خصوصاً والدین کو، بہرحال یہاں پہ تو ماں کا تذکرہ ہے لیکن مجموعی طور پہ والدین کا تذکرہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو دوست سمجھیں. آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، یعنی بچہ کیسے دوست سمجھے کہ اپنی مشکلات کو آ کر والدین سے بیان کرے جو بھی پرابلم وہ فیس کر رہا ہے. حضرت یوسف بہت کم سن ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خواب پریشانی والا ہے، لیکن دوست کے پاس نہیں گئے، کسی فرینڈ کے پاس نہیں گئے، سیدھے پہنچے یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. بابا میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب خواب ہے. کیا خواب ہے بیٹا؟ کہ میں نے چاند سورج ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بچہ نے ایک عجیب غریب خواب دیکھا جو اس کے 9 سال سے بہت زیادہ وزنی خواب ہے. बच्चा चूंकि अपने वालिद को समझता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मैं इससे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, अगर हम अपने घरों में ये चीज़ ला सकें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम बच्चों के दोस्त बन सके। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, रिवायात भी इसकी तायीद करती हैं और नफ्सियात भी ये कहती है, बच्चों के दोस्त बन के उनकी तरबियत करें, बाप या माँ बन के नहीं। माँ और बाप का रिश्ता तो कयामत तक कायम है, यानी ये ऐसा रिश्ता है कि खुदा भी आपसे अलग नहीं कर सकता। ये खुदा का अलग ना करना खुदा की आजिज़ी पे दलील नहीं है कि खुदा नहीं कर सकता, यानी आजिज़ है, नहीं, खुदा ने कानून बनाया है कि माँ बाप हैं फिर उनके औलाद है। ये रिश्ता हर सूरत में, माँ बाप एक दूसरे से जुदा हो जाएं, ठीक है, लेकिन ये रिश्ता जो है औलाद का माँ से या बाप से ये मौजूद रहता है। ये और कुछ खास सूरतें उसको मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। दोस्त बन के तरबियत करें, यानी ये प्यार भरा लहजा इस्तेमाल करना कि वालेका सलाम या कुर्रतु ऐनी व समरतु फुआदी, यानी बच्चा दर हकीकत माँ बाप को दोस्त समझ के अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर कर सके। हज़रत याकूब बच्चे के दोस्त हैं, बच्चा आया और बच्चे ने जो है अपना ख्वाब शेयर किया। ये दोस्ती जो है वो आने वाले वक्तों में आपके लिए काम आएगी कि बच्चा जब सन बलूग को पहुँचेगा, बच्चा जब उस बहरानी कैफियत से दो चार होगा जो सन बलूग के तकाजे होते हैं लड़के और लड़की में, या उसके बाद वो कॉलेज और स्कूल की लाइफ में, स्कूल और कॉलेज के लाइफ में जाएगा, तो अगर वो आपका दोस्त है, अगर आपका फ्रेंड है, आपके दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपसे शेयर करेगा, वल्ला वो आपसे शेयर नहीं करेगा, वो अपने दोस्त को और अपने अपने फ्रेंड्स से जाके उन तमाम मसाइल से डिस्कस करेगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि वो सही करने के बजाय सही करना चाहेगा अपनी गलती को, लेकिन वो मज़ीद उसमें ख़राबी पैदा करता जाएगा। इस बिना पर ये जो कहा है कि इंदके रायहतन, इंदके यानी आपके पास से, यानी दर हकीकत माँ के वजूद को अहमियत दी है, ठीक है ना, ये नहीं कि घर में खुशबू आ रही है, माँ आपके पास से खुशबू आ रही है। और दूसरा ये कि ये बताना कि माँ जो है वो दर हकीकत रिश्ते बनाती है, माँ है जो मरकज व महवर हस्ती व ज़िंदगी है। इस बिना पर ये एक और नुक्ता मिलता है कि हम अपने बच्चों के दोस्त बने, इसलिए कि अगर हम दोस्त ना बन सके तो फिर हम उनकी तरबियत में कोताही करेंगे, और जब कोताही करेंगे तो यकीनन खुदा की बारगाह में भी और अपने बच्चों के सामने भी हम जवाबदेह होंगे। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो बच्चों का अदब और एहतराम है। ये बच्चों का अदब और एहतराम है। मिसाल के तौर पर बच्चा आए, अक्सर होता है कि आप कहीं और हैं और दोस्त कहीं और, हाथ हिला दिए यानी सलाम कर रहे हैं आप। बाज़ औक़ात होता है कि आप कह भी देते हैं कि सलाम अलैकुम, उसने नहीं सुना, बहुत दूर है वो, आपने हाथ हिला के कह दिया, ठीक है जनाब कोई मसला नहीं है। लेकिन असल में सलाम क्या है, सलाम का फ़लसफ़ा क्या है? सलाम का फ़लसफ़ा यह है, एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो कहेगा अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर, मेरी तरफ से भी और अल्लाह की तरफ से भी, अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत और सलामती तुम पे उतरे, और मेरी तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूँगा, ना अपनी ज़बान से तुम्हारे लिए बुरा कहूँगा, ना अपनी फिक्र में, ना अपनी नीयत में, ना अपने ख्याल में। हज़रत यूसुफ़, अब आप देखें ये जो सलाम का कॉन्सेप्ट है ये सलामती की दुआ है, ठीक है, ये सलामती की दुआ है। हज़रत यूसुफ़ ने तस्रीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान करीम ने, यानी नीयत में भी किसी की बुराई ख्याल न करना। एक इंसान है जो आपसे एक बुरा सलूक इख्तियार करता है, आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी अजियत हुई, कल भी आपने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, आपने माफ़ कर दिया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने उसकी शक्ल देखी, उसका वही अमल आपके जहन में दोबारा आ जाता है, ओहो ये वो साहिबा हैं। इसीलिए मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूँ, मुझे खातून ने कहा, एक खातून की वालदा की ताज़ियत के लिए गई, जब ताज़ियत के लिए गई तो उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने ख्याल नहीं किया। हालांकि बहरहाल वो ताज़ियत करने आई थी, लाल रंग के कपड़े पहन के ताज़ियत उन्होंने कर ली। अब वो साहिबा जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, वो कहती हैं जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मेरे जहन में वही मंज़र आ जाता है कि मेरी वालदा की ताज़ियत करने थी लेकिन लाल कपड़े पहन के। बहरहाल जहन है इंसान का, उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने ज़बान से नहीं कहा लेकिन उनके जहन में आ जाता है। एक शख्स ने आपसे एक बदतमीज़ी की, आपने बिलाखिर माफ़ कर दिया, अल्लाह के राह में चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो जहन सामने आता आपके जहन में आ जाता, ओहो ये वही है कि जिसने ये बदतमीज़ी की थी, ये बेअदबी की थी। एक ये है माफ़ कर दिया लेकिन जहन से नहीं जा रहा है। एक माफ करना ऐसा है जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तसरीब ये ना ऐसी मुआफी, ऐसा दरगुजर करना, ऐसा माफ करना कि दिल में भी बुराई का ख्याल ना आए, ये है हकीकी मुआफी। यानी अमली तौर पर आपने कहा मैं तुम्हें माफ करता हूं, हत्ता कि फिर जहन में भी तुम्हारे ये तसव्वुर ना आए कि इसने फला काम किया था, जहन से महव कर दो, मिटा दो उसको, डिलीट कर दो। यहां पर भी यही हुआ कि यानी इस तरीके से प्यार और मोहब्बत को उजागर किया है कि सलाम करने का जो फलसफा है जिसको मैं बयान कर रहा था वो ये है कि सलाम यानी तुम मेरी तरफ से, मेरी नीयत की तरफ से, मेरे हाथों की तरफ से, मेरे अमल की तरफ से अमन अमान में हो। यानी कहे जाकर बिल मुशाफा तौर पर या मिसाल के तौर पर टेलीफोन के ज़रिए से जब इंसान आवाज़ सुनता है तो बहरहाल उसका एक असर होता है, वो आवाज़ सुनने का एक इफ़ेक्ट है जो इंसान के रूह पर और उसके नफ्स पे हो रहा होता है। इस बिना पर ये कहना कि सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना, तो यानी तुम मेरी तो सलामती में हो, तुम मेरे तो परेशान मत हो। ये जो सलाम दुआ है दर हकीकत खुद प्यार और मोहब्बत को जन्म देने वाली है कि अगर माशरे का हर इंसान इस तसव्वुर और नज़रिए के तहत एक दूसरे को सलाम करे कि वो ये कहे कि तुम अमल में भी और मेरी ज़बान और फिक्र में भी मेरी तरफ से अमन अमान में हो, तो आप तसव्वुर करें माशरे का क्या आलम होगा। इमाम हसन घर में दाखिल होते ही नहीं कहते कि अस्सलामु अलैकुम मादरे गिरामी, फमा कानत इल्ला सातम व इदा बेवलदी अल हसन, मैं वो यहाँ पे पेश करूँ जी, फमा कानत इल्ला सातन व इदा बेवलदी अल हसन के इमाम हसन आए, कद अकबला, कद अकबला यानी आगे बढ़े। देखें मैं कह रहा था ना कि अल्फाज में अल्फाज जो हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक टीवी पे एक कमेंट्री होती है, एक रेडियो पे कमेंट्री होती है, फ़र्क होता है दोनों में। टीवी में चूंकि आप देख रहे हैं लिहाजा कमेंट्रेटर जो है वो बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता है, वो आए उन्होंने गेन कर लिया उन्होंने मार दिया। लेकिन रेडियो पे जब कमेंट्री सुन रहे होते हैं वो अपने हाथ हिला रहे हैं, उन्होंने गेंद साफ़ की है, उन्होंने अपने बालों को सही किया, उन्होंने दाएं बाएं देखा, बॉलर ने बैट्समैन तैयारी कर रहे हैं, वो अपना बल्ला उठा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, क्राउड बहुत शोर कर रहा है, और वो भागते हुए आए, उन्होंने हाथ घुमाया, एम्पायर के पास से गुजरे, बॉल करा दी। जुज़ियात क्यों? क्योंकि आप देख ही नहीं रहे, सुन रहे हैं, वो आपके जहन में एक चीज़ को तरसीम करना चाह रहा है, वो आपके जहन में नक्श करना चाह रहा है एक मंज़र को। इस बिना पर बज़ाहिर ये अल्फाज बोल नहीं रहे लेकिन इनके अंदर एहसासात छुपे हुए, उनको निकालने की ज़रूरत है। कद अकबला आगे बढ़े, दूर से नहीं कहा हाथ ला कर मादर गिरामी सलाम, कद अकबला वक़ाला अस्सलामु अलैके, करीब जाकर माँ के सामने खड़े होकर कि जब आई कॉन्टेक्ट बरकरार हो, जब बनफ्स नफीस हाजिर हो माँ बेटे दूसरे के सामने, कद अकबला वक़ाला अस्सलामु अलैकि या उम्मा। ये अदब इमाम हसन का भी है, बेई नहीं यही अदब इमाम हुसैन का भी है, कद अकबला आगे बढ़े। यानी माँ की तरबियत यह है कि दोनों का अंदाज एक ही है, दोनों के सलाम का अंदाज एक ही है, और फिर माँ की जो निछावर होने वाली मोहब्बत है वो भी बेई नहीं एक जैसी, दोनों के लिए इक्वल मोहब्बत, एक ही रविश की मोहब्बत, एक ही उसलूब की मोहब्बत, ये माँ का किरदार। उसके बाद ये एक और हमें नुक्ता मिला। उसके बाद आप देखें, यही बच्चा जब घर में होता है तो 15 मिनट हैं, तो जिसमें जो गुफ्तगु हो सकती है वो मैं पेश करूँ। दुरूद दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चा अपने नाना नानी या दादा दादी से बड़ा अटैच होता है, और ज़ाहिर बात है इमाम हसन इमाम हुसैन जैसे नवाज़ते हों, क्या कि मस्जिद में भी थे और इमाम हसन को देखें तो अपने पास उनको बुला लेते थे, बिठा देते थे अपने जानों पर। अब आप देखें कि इमाम हसन तशरीफ़ लाएं, देखा कि रसूलुल्लाह जो हैं वो आराम कर रहे हैं। वो मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। इन अशुम आइंदे के रायहतन तय्यबतन काना रायत जद्दी रसूलुल्लाह, ये मेरे जद मेरे नाना रसूलुल्लाह की खुशबू महसूस हो रही है मुझे आपके पास से। यहाँ पे दो नुक्ते हैं। बच्चे का पहला रिश्ता अपने नाना से नवासे का या दादा से पोते का होता है, बड़ा एक दोस्ताना एक होता है। ये दादी तसव्वुर करें, नानी तसव्वुर करें। लेकिन यहाँ पर इमाम हसन सिर्फ जद नहीं कहते, जद रसूलुल्लाह कहते हैं। क्यों इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं? जद भी कहा है, रसूल भी कहा है, नाना भी कहा है, अल्लाह का रसूल भी कहा है। इसका मतलब ये है कि जनाब जहरा ये कहना चाह रही हैं, बेटा हसन देखो तुम्हारे नाना हैं, तुम्हारे और उनके दरमियान बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये बात याद रखो तुम्हारे नाना का एक सोशल स्टेटस है, उनका एक मुकाम है, उनका एक उनकी उनको एक बरतरी हासिल है हम सब पर। वो ये कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कभी ऐसा ना हो कि तुम नाना और नवासे के रिश्ते में उनके सोशल स्टेटस को, उनके मुकाम और मर्तबे को भूल जाओ। इसलिए बच्चे का पहला अपनाइत का रिश्ता नाना का है। कहा कि मैं आपके पास से नाना की, फौरन ही कहा एक ही जुमले में, जद्दी रसूलुल्लाह, अपने नाना रसूलुल्लाह की खुशबू पा रहा हूँ। यानी बच्चे की तरबियत ऐसी हो कि माँ बाप का स्टेटस या घर के बुजुर्गों का स्टेटस वो जहन में रखे। अच्छा, ये बात, ये एक नुक्ता ये हो गया। फिर उन्होंने कहा नाम, क्या कहा? नाम, जी हाँ बेटा, या वलदी, वे मेरे बेटे, इन्ना जद्दका तहतल किस्सा, तुम्हारे नाना चादर के नीचे मौजूद हैं। ये नहीं कहा कि सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तबीयत खराब है, परेशान थे, किस हाल, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? एक जुमला कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, आपको जहन में होगा रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाए थे, इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफा, कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, सर्दी में सर्दी लग रही हो तो चादर लेके और चादर उड़ा दी और इस तरह करने चले गए। बच्चा आया है घर में, पहले आया माँ की खिदमत में पहुँचा, सलाम किया, माँ ने जवाब दिया, माँ का एहतराम उसकी नज़रों में है, फिर कहा कि मादरे गिरामी आपके पास से खुशबू आ रही है जैसे नाना रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही है। सोशल स्टेटस को और प्यार मोहब्बत के रिश्ते को उसने अलग अलग डिफाइन किया। कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे नाना चादर के नीचे मौजूद हैं। बस ये बात किए, इन जद्द का तहत अल किसा, तुम्हारे नाना जो हैं वो चादर के नीचे तहत मौजूद हैं। ये नहीं कहा कि नाइमुन या इस तरह के, कुछ भी नहीं कहा। फ़अक़बल अल हसन नहवल किसा, ये कौन हसन है? वही हसन है कि जो मिंबर के करीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह बढ़ के उठा लेते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे को सेंस है, ये तरबियत है माँ की, बच्चे को पता है कि नाना अगर चादर के नीचे मौजूद हैं, यानी इनकी प्राइवेट, इनकी अपनी ज़िंदगी है, ये इनका एक खसूसी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें बग़ैर इजाज़त के इंसान दाखिल नहीं हो सकता। फ़अक़बला नहवल किसा, इमाम हसन बढ़े किसकी तरफ? चादर की तरफ। अस्सलामु अलैका या जद्दा हो या रसूल अल्लाह, यहाँ पर बैनी वही अदब वही एहतराम जो माँ के सामने था कि आप नाना रसूलुल्लाह की खुशबू पा रहा हूँ। बच्चा नाना से बहुत मानूस है लेकिन उसके सोशल स्टेटस को फराम नहीं किया कि अल्लाह का रसूल है ये। या जद्दा, پیار و محبت کا رشتہ، پھر کہا رسول اللہ، پھر فرماتے ہیں اتا ادل الینات خلا ما کا تحت الغسا، نانا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کی پرائیویسی میں داخل ہو جاؤں؟ ماں نے کہا کہ صرف چادر کے چیزیں موجود ہیں، بچے کو سینس ہے، بچے کو پتا ہے کہ پرائیویسی میں ہیں، ایک خاص حالت میں ہے رسول اللہ، آرام کر رہے ہیں، چادر اوڑے لیٹے ہیں، براہر پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی لیے کہ اولاد کے لیے ہے کہ جب ماں باپ کے پاس جاؤ تو فلاں فلاں اوقات میں دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، قرآن کریم نے بیان کیا اس کو کہ ظہر کے بعد اور پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ والدین کے لیے مثال کے طور پر ان سے اجازت لے کے جاؤ اولاد کی تربیت کے لیے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ پہنچے انہوں نے کہا السلام علیکم یا جدہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انا ادخل معاک تحت الکسا، کہ میں آپ کے ساتھ یعنی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فقالا، فرمایا رسول اللہ وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، وہی انداز جو ماں کا تھا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، پیار بھرے دگنے لہجے میں ماں نے کہا رسول اللہ نے بھی یہ کہا یا ولدی، وعلیک السلام کہتے تو کافی تھا، یا ولدی میرے بیٹے، ولد بیٹے کو کہا جاتا ہے، ویا صاحب حوضی، دو چیزیں، یعنی ایک نانا کا رشتہ ہے اور ایک رسول اللہ کا رشتہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اور نانا کے رشتے سے تم میرے بیٹے ہو، حسن حسین کو بیٹا کہا ہے رسول اللہ نے، اور کہا کہ وعلیک السلام یا ولدی، بیٹے تم پہ سلام، پھر کہا ویا صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک تم پہ سلام، ایک ہی جملے میں کہا ہے، یہ الگ الگ نہیں کہا، یا ولدی ویا صاحب حوضی، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام حسن مثال کے طور پر یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے مثلا، ایگزیکٹ مجھے اس کی ڈیٹ نہیں یاد کہ کون سے سن میں آئے تھی نازل ہوئی تھی، مثلا 5 ہجری کا واقعہ ہے، 5 ہجری، یہ کون سی؟ 1436 ہجری، قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، آج سے 1431 سال پہلے رسول اللہ 4 سال کے بچے امام حسن سے کہہ رہے ہیں السلام علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک بیٹا تم پہ سلام ہو، 1431 سال ہو گئے اس بات کو، قیامت نہیں آئی، حوض کوثر کا منظر نہیں ہے، حوض کوثر ہے وہ مالک ابھی بھی ہیں، لیکن اور کب ہم جا کر حوض کوثر دیکھیں گے نہیں معلوم، لیکن یہ بتانا رسول اللہ کا کہ یہ کہنا کہ حوض کوثر کے مالک یعنی اپنے بچوں کے ذہن میں ان کے روشن مستقبل کی امیدوں کو روشن کرو، شموں کو روشن کرو، ان کے ذہن میں ابھی اسے ڈالنے کی کوشش کرو کہ تم ایک روشن مستقبل کے مالک ہو، یہ ہے وہ نفسیاتی نقطہ اور ظریف نقطہ کہ جو تربیت کے لیے ضروری ہے، کہ گھر کا بزرگ، گھر کا دادا اور نانا، گھر کی دادی اور نانی، گھر کی ساس سسر، بچوں کے ذہنوں میں نقش کریں ان کے روشن مستقبل کو، کسی سائنسدان کے بارے میں ہے، ایڈیسن کے بارے میں یا آئنسٹائن کے بارے میں، کہ وہ الٹی سیدھے کام کرتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے لیبورٹری بنائی ہوئی تھی گھر کے نیچے، وہ دھماکہ ہو گیا تو اس کے باپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا تو کان سے بہرا ہو گیا، اسکول میں پڑھنے وڑھنے کا دل نہیں لگتا تھا، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا، ماں جو تھی اس کی بڑی ذہین تھی، وہ کہتی تھی اے میرے بیٹے پیارے تم بڑے جینیس ہو، ہوشیار ہو، ذہین ہو، فلاں ہو، اس کی ماں کی تربیت نے در حقیقت اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، رسول اللہ فرما رہے ہیں وعلیک السلام یا ولدی میرے بیٹے ویا صاحب حوضی، 1436 سال ہو گئے، قیامت نہیں آئی ہے، کتنے مزید سال نہیں معلوم، لیکن بچے کے ذہن میں اس کے روشن مستقبل کو روشن کر رہے ہیں،
واضح کریں تم میرے حوض کوثر کے مالک ہو، تم گریڈ لے کے آؤ گے، تم فرسٹ ڈویژن لے کے آؤ گے، بچوں کو اسی طرح کہا جائے بیٹا تم ہو ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست ایکسلنٹ، بچوں کی تربیت میں اس قسم کی مثبت رویوں کو لے کر آئیں ماں بھی اور باپ بھی. بہرحال ہم نے اپنے یہاں تنزیل کے جو دوست ہیں ان کے لیے گزارش یہ کی تھی کہ وہ فیملیز کے لیے بھی پروگرام رکھیں تاکہ مرد اور کہ آپ سن رہی ہیں آپ کے مثلا یہ جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہر نہیں سن رہے، اب وہ جا کے بتائیں گے کہ مولانا نے ایسا کہا تھا. تو یہ مردوں میں بڑا جنب ناگوار ہوتا ہے کہ وہ کچھ سیکھیں خود بیوی سے سیکھیں، وہ پلڑ نیچے ہو جاتا ان کا. تو جب دونوں ہوں گے نا تو دونوں جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ ہموار ہوگا. درود بھیجیے محمد وال محمد. بے نہیں یہی کام امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، وہی طریقہ جو سلام کا تھا ماں کے لیے وہی طریقہ امام حسین کا نانا کے لیے تھا. فما کرت اللہ ساتھ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا، قد اقبلا آگے بڑھے، وقال السلام علیک یا اما مادر گنا میں آپ پہ سلام، میں نے کہا فقل تو میں نے کہا وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ولدی قرۃ عینی و ثمرت فؤادی. فقال علی یا اما، پھر حسین نے مجھ سے کہا اے مادر گرامی میں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو پا رہا ہوں جیسے نانا رسول اللہ، وہی الفاظ جو امام حسین کہتے بھائی نہیں وہی الفاظ. فدن الحسین وہاں تھا، فاقبالا نحو القصا متوجہ ہوئے قریب کیوں گئے، یہاں کا فدن الحسین حسین دنو یعنی قریب ہوئے. اقبلا کے معنی میں یہ ہے کہ متوجہ ہونے کو بھی اقبلا کہا جا سکتا ہے، کسی کے مثلا میں دیوار کی طرف کروں قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں فدن الحسین نزدیک ہوئے، یا ایک اور معنی بیان کیا. وقال السلام علیک یا جدہ، اے جد آپ پہ سلام ہو. السلام علیک یا من اختارہ اللہ، کیا فرمایا جد آپ پہ نانا آپ پہ سلام، اور پھر کہا اے اس پر سلام کہ جس کو اللہ نے مختار چن لیا ہے برگزیدہ قرار دیا. یعنی ایک اور نئے انداز سے امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کو مخاطب کرتے ہیں. اتأذنونی ان اکون معکما، وہاں تھا میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں. امام حسن نے کیا فرمایا تھا نانا کیا آپ مجھے اندخل معک تحت القصا، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں داخل ہو جاؤں. یہاں پہ امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی دو لوگ موجود ہیں، دو لوگ موجود ہیں. کیسے پتہ چلا امام حسین کو؟ جناب زہرہ نے بتایا، جب انہوں نے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا وعلیکم السلام ان جدک و اخاک تحت القصا، تمہارے بھائی اور تمہارے نانا جو ہیں چادر کے نیچے موجود ہیں. امام حسین قریب ہوئے، فدنا قریب ہوئے، سلام کیا. اتأذنوا لی ان اکون معکما تحت القصا، خوب ممکن ہے یہ تربیت بچوں کی. بچہ کسی پرابلم کو سولو کرانے کے لیے نانا کے پاس آیا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ شرعی پوچھنا چاہتا ہے، پرائیویسی میں ہے نا، چادر کے نیچے موجود ہیں. یہ نہیں کہا کہ اہمیت کس کا حاصل ہے، رسول اللہ کو بزرگ ہیں. نانا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ میں آپ دونوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، ان اکونا معاکما، آپ دونوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ دونوں مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اتأذن، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ اجازت جو ہے رسول اللہ سے طلب کی گئی ہے، امام حسن سے طلب نہیں کی گئی ہے، کیونکہ بزرگ بہرحال رسول اللہ ہیں. لیکن چونکہ بھائی موجود ہے نانا کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، ممکن ہے کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہے، پرائیویسی ہے کوئی ہو، لہذا اجازت کے لیے نانا رسول اللہ سے قسم کی ہے اجازت، لیکن مخاطب دونوں کو کیا. اتأذنوا لی ان اکونا، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، معاکما آپ دونوں کے ساتھ. خوب رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسی پرائیویٹ حالت نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کہا وعلیک السلام یا آخری نقطہ یا ولدی و یا شافع امتی، وہاں پہ کہا یا ولدی صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک حسن تم بتانا، یہاں میں کہا اے میرے بیٹے اور اے میری امت کے شافع شفاعت کرنے والے حسین تم پہ سلام ہو، قد اذنت لکا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یعنی وہی بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں منقوش کرنا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں بزرگوں کی نسبت بچوں کی نسبت ہمیں حدیث کے سامنے ملتا ہے، اور بہت سارے نکات ہیں انشاءاللہ آپ کی خستگی اور تھکاوٹ کے سبب نہ ہوں، کل انشاءاللہ 4 بجے جی کل انشاءاللہ 4 بجے آپ کے سامنے پیش کریں گے، بر محمد وال محمد صلوات۔